ہمارا سلام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر. بی بی کے ذمے تھا وہ جو اسیری کی حالت میں, اس کے سامنے جب یہ عزت اور ذلت کی بات کی گئی اور معاذ اللہ قرآن مجید کی آیت سے مغالطہ دینے کی کوشش کی گئی, اب یہ جناب زینب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس حالت میں کہ جب اسیر بھی ہیں خاتون ہیں, وہ کیفیت ہے کہ بے مکھنؤ چادر بھی ہیں. اندازہ کریں اور تصور میں لائیں, ایک مقرر کو اگر تقریر کرنی ہو 10 چیزیں اس کو چاہیے, وہ کون ہے, کن سے مخاطب ہے, اس کو تیاری کا کتنا موقع ملا ہے, حالات کتنے فیوریبل ہیں. مجھے معلوم ہے اگر یہاں پر اگر میں اشارہ کروں گا ایک شخص آئے گا مجھے پانی پلا دے گا اگر میں خستگی محسوس کروں گا. کیا جناب زینب کو یہ سہولت حاصل تھی جنہوں نے کربلا میں عزیزوں کو پیاسا شہید کر دیا ہو, وہ زینب کو پانی پلائیں گے خطبے کے دوران؟ کیا جناب زینب کسی کمفرٹیبل ماحول سے تقریر کرنے کے لیے آئیں گے؟ نہیں. اپنوں میں خطاب کرنا اور ہوتا ہے, غیروں میں خطاب کرنا اور ہوتا ہے. غیر بھی وہ جو نیوٹرل ہوں اور غیر وہ کہ جو مخالف ہوں, دشمن ہوں, خون کے پیاسے ہوں, الگ انداز ہے, الگ ہی معاملہ ہے. اور اس میں جناب زینب خاتون ہوتے ہوئے خواتین میں تقریر کرنا, خاتون ہوتے ہوئے مردوں میں تقریر کرنا, اور زینب جیسی وارث علی و زہرا کا اجنبیوں کے درمیان گفتگو کرنا اور لہجہ علی میں گفتگو کرنا کہ جس کی گفتار کو سن کر شبہ ہونے لگے کہ علی واپس زندہ ہو کر آ گئے, عجیب کام کیا ہے جناب زینب نے. برادران عزیز, میں چاہتا تھا کہ پہلے خلاصہ عرض کروں پھر اس کے بعد عبارت پڑھوں, مگر اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, لہٰذا مجبور ہوں کہ میں آپ کے سامنے براہ راست خطبے کو پیش کروں. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ پڑھا ہے, اس خطبے کے اندر قرآن کی آیتوں کا فریکوینٹلی استعمال کیا ہے. جناب زینب کا خطبہ دربار میں ہے, سید سجاد کا خطبہ مسجد اموی دمشق میں ہے, وہ بعد میں ہے, پہلے جناب زینب کا خطبہ ہے. مسجد میں جو سید سجاد نے خطبہ دیا ہے وہ عوام کے سامنے دیا ہے, مجمع جمعے کا دن لوگوں کا مجمع ہے ان کے درمیان. دربار میں جو خطبہ شہزادی نے دیا ہے وہاں پر اشرافیہ موجود ہے, ایلیٹ موجود ہے, اس ایلیٹ کے سامنے شہزادی نے خطبہ ارشاد فرمایا. شہزادی کو فقط ہنر آفرینی کے لیے خطبہ نہیں دینا, اس مغالطے کا جواب دینا ہے کہ جو یزید نے اسٹیبلش کیا ہے, قرآن کا انکار کر کے, قرآن کا مذاق اڑا کے, پھر قرآن کی آیت کے ذریعے سے استہزاء کرنا. شہزادی کو وہ پوری فلسفی سمجھانی ہے, کتنا فریکوینٹلی آیتوں کا استعمال کیا. شہزادی شروع کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر کہتی ہیں الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. خطبے کا آغاز بھی حمد پروردگار سے ہے, خطبے کا اختتام بھی حمد پروردگار سے ہے. برادران عزیز, حمد خدا یعنی شکر خدا. اگر ایک انسان معصوم کی صراحت ہے کہ لفظوں کے ذریعے سے اگر انسان خدا کا شکر ادا کرنا چاہے تو جو بہترین انتخاب ہو سکتا ہے وہ ہے الحمدللہ. الحمدللہ یعنی شکر پروردگار, اس خدا کا شکر کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے, اسی کے لیے ساری تعریفیں. اتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ زینب کبریٰ کا جگر ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ الحمدللہ رب العالمین. یہ توحید کی نمائندگی کا ابتدا ہی میں حق ادا کیا ہے شہزادی زینب نے, اور پھر اس کے بعد فرماتی ہیں وصلی اللہ علی رسولہ و آلہ اجمعین, درود و سلام اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو ان کے رسول پر بھی اور ان کی آل پر بھی. میں آپ سے عرض کروں اہل شام آل محمد پر درود سننے کے عادی نہیں تھے, وہ رسول سے تو واقف تھے برائے نام, مگر آل رسول سے اور درود کے ساتھ قطعاً واقف نہیں تھے کہ ان پر درود بھی بھیجا جا سکتا ہے, وہ تو سب و شتم سننے کے عادی تھے. یہ جناب زینب کا پہلا کارنامہ ہے کہ اسی جگہ پر کہ جہاں آل محمد اور علی اور اولاد علی کے لیے نازیبہ کلمات استعمال کیے جاتے تھے, وہاں پر شہزادی نے درود و سلام رسول کے ساتھ آل رسول پر بھی بھیجا, اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں صدق اللہ کذالک یقول، اللہ نے سچ کہا، خدا اس طرح فرماتا ہے. اور یہ پہلی آیت ہے، یہ آیت سورہ روم کی ہے. بی بی فرماتی ہیں ثم کانا عاقبت الذین اساؤوا السوء، پھر ان کا انجام، ان کی عاقبت کہ جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہوا. شہزادی نے آغاز ہی کے اندر جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس میں عاقبت کا ذکر ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اس پوری تقریر کو میں نے قیامت کے گرد بلڈ کیا، کہ شہزادی کہتی ہے عاقبت، انجام. تم دنیاوی عیاشیوں کو معیار بنا رہے ہو عزت اور ذلت کا، یو آر رانگ، یو آر ایبسولوٹلی رانگ. اگر تم دنیا کو آئسولیشن کے اندر دیکھ رہے ہو تم نے غلط سوچا. اگر تم قرآن کی بات کرتے ہو اور عزت اور ذلت کی بات کرتے ہو تو پہلے عاقبت اور آخرت کے تصور کو تو سمجھو. ثم کان عاقبت الذین اساؤوا السوء، پھر ان کا انجام، ان کی عاقبت کہ جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہوا. ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے کیا برا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے. یزید نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ تکذیب ہے، جھٹلانا ہے. لعبت ہاشم بالملک کے، سارا ڈھونگ تھا اقتدار حاصل کرنے کے لیے، یہ مذاق اڑانا تھا یزید کی طرف سے. اور جناب زینب آیت کے ذریعے سے اس کو رسپونڈ کر رہی ہیں، جواب دے رہی ہیں. ثم کان عاقبت الذین اساؤوا السوء، نمبر ون، دنیا کو آئسولیشن میں مت دیکھو، عاقبت کے ساتھ دیکھو، برے کا انجام برا ہوگا. انکذبوا بآیات اللہ، انہوں نے برا یہ کیا کہ آیتوں کو جھٹلایا اور اس کا مذاق اڑایا. پھر اس کے بعد شہزادی فرماتی ہیں اے یزید تو یہ سمجھتا ہے. غور کریں، شہزادی نے نام لے کر مخاطب کیا، یہ نہیں کہا ایوہ الامیر، اے امیر، یہ نہیں کہا ہے. شہزادی نے نام لے کر مخاطب کیا. عربوں کا دستور یہ ہے، بے تکلفی ہو تو الگ بات ہے، دوستوں کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اگر فارملی کسی کو ایڈریس کرنا ہو اور اس کو عزت دینی ہو تو اس کی کنیت کے ذریعے سے، اس کے لقب کے ذریعے سے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے. اور اگر یہ بتانا ہو کہ تو میری نگاہ میں ذلیل ہے تو اس کو نام سے مخاطب کیا جاتا ہے. جناب زینب نے نام سے مخاطب کیا ہے، اے یزید تو سمجھتا ہے کہ تو نے زمین و آسمان کو ہم پر تنگ کر دیا، ہمیں اسیر بنا کر شہر شہر پھرایا، اور یہ خیال کرتا ہے کہ خدا نے تجھے عزت دی. محور ہے اس خطبے کا کہ عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے. تو سمجھتا ہے کہ خدا نے تجھے عزت دی اور ہمیں رسوا کیا. تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اس سے خدا کے نزدیک معزز ہو گیا، اسی لیے غرور سے دیکھتا اور تکبر کے ساتھ چلتا ہے، اور اپنی حکومت اور منظم امور کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. ذرا ہوش میں آ، کیا تو نے خدا کا یہ کلام فراموش کر دیا ہے؟ دوسری آیت، یہ سورہ آل عمران کی آیت، پہلی آیت عاقبت، دوسری بات کہ یزید تیرا خیال باطل ہے، یہ عزت کا معیار نہیں ہے. آیت کیا ہے؟ جناب زینب فرماتے ہیں کہ لا یحسبن الذین کفروا، کافر گمان نہ کریں، انما نملی لہم خیرا لانفسہم، کہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. ہرگز نہیں، یہ مہلت امتحان کے فلسفے کا جزو لا ینفق ہے. اگر امتحان دنیا دار امتحان ہے جس کا نتیجہ عاقبت میں ظاہر ہونا ہے، امتحان کا فلسفہ یہ ہے کہ جب تک امتحان ہوگا مہلت دی جائے گی. اگر 3 گھنٹے کا امتحان طالب علم کا بھی ہوتا ہے تو ورق سادہ دیا جاتا ہے، سوال نامہ ساتھ دیا جاتا ہے، سوال دیکھو جواب تم لکھو گے. اور جب تک 3 گھنٹے کی مہلت تمام نہیں ہوتی نہ ہم تمہارا قلم روکیں گے نہ تمہارا ہاتھ روکیں گے، مگر جب مہلت مکمل ہوگی تو قلم بھی روک دیا جائے گا، ہاتھ بھی پکڑ لیا جائے گا. پھر اس کے بعد عاقبت کے ساتھ اس کو دیکھو کہ تم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے. جناب زینب فرماتی ہیں کہ خدا کا یہ قول، یہ کلام، لا یحسبن الذین کفروا، کافر گمان نہ کریں، انما نملی لہم خیرا لانفسہم، ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. ہرگز نہیں، یہ مہلت ان کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ مہلت اس لیے ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون یزید اور ابن زیاد کی طرح اس مہلت کو مس یوز کر کے ناکام ہوتا ہے، اور کون حر کی طرح اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر توبہ کر کے اپنی سعادت کو پا لیتا ہے. کون یہ کرتا ہے، کون وہ کرتا ہے، مہلت مہلت ہے، امتحان کے ساتھ لگی ہوئی مہلت. इन नमा नुमली लहुम, अहले इल्म जानते हैं कि इन नमा कलिमा यस हसर है, हम मोहलत सिर्फ इसलिए देते हैं इन नमा नुमली लहुम ले यजदादु इस्मन, और गुना करना चाहते हो, इम्तिहान में नाकाम होते जा रहे हो, तुम अपनी मोहलत को जाया करते जा रहे हो, वो टाइम जो तुम्हें दिया गया है तुमने उसको मिसयूज किया है, रादर अब्यूज किया है। इन नमा नुमली लहुम ले यजदादु इस्मन, हमने तुम्हें मोहलत इसलिए दी, अगर तुम और ज्यादा अपने दामन को दागदार करना चाहते हो तो दागदार करो, ताकि वो अपनी सरकशी में इजाफा कर लें, फिर उनके लिए अजाब और रुसवाई है। अमिनल इंसाफ यबनत तुलका, शहजादी का जलाल फरमाती है ऐ तुलका की औलाद, क्या ये इंसाफ है? इसको इंसाफ कहते हैं तुलका? ये कौन सी इस्तिलाह है? तुलका यानी आजाद करदा की औलाद, ऐ आजाद करदा की औलाद, कि जिसको मेरे जद ने फतह मक्का के मौके पर आजाद करते हुए ये ऐलान किया था अंतुम तुलका, जाओ तुमको आजाद किया जाता है। क्या होना चाहिए था यजीद के अजदाद के साथ? जिंदगी भर पैगंबर अकरम को अजियत देते रहे, मुजरिम थे, हक था कि उनको गुलाम बनाया जाता, उनकी औरतों को कनीज बनाया जाता, मगर उस मौके पर रहमतुल्लिल आलमीन ने फिर एक मौका दिया, जो मौलाना मौदूदी ने भी खिलाफत मुलुकियत के अंदर इस बात का जिक्र किया कि यजीद को इतना ही सोचना चाहिए था कि उसके मुजरिम मां बाप के साथ, मुजरिम बाप दादा के साथ, इसी जैनब, इसी हुसैन के जद का क्या सलूक था, और उसी मोहम्मद की औलाद के साथ इस यजीद का क्या सलूक है। वो मुजरिम थे ये मासूम, उन मुजरिमों के साथ उस मासूम नबी का क्या बर्ताव होता, और इन मासूम हस्तियों के साथ इस मुजरिम यजीद का क्या बर्ताव। जनाब ज़ैनब फरमाती हैं अमिनल इंसाफ है अपना तुलका, ऐ तुलका की औलाद, क्या ये इंसाफ है कि तू अपनी औरतों और कनीजों को बाइज्जत तरीके से पर्दे में बिठाए और रसूल जादियों को असीर करके शहर शहर फिराए, उनकी हतक करे, उन्हें बरहना सर करके लोगों को तमाशा दिखाए, ताकि करीब दूर शरीफ रजील सब उन्हें देखें, जबकि मर्दों में से कोई उनके हमरा नहीं, न कोई मददगार है, न निगहबान, लेकिन जिगर खारा के बेटे। ये फिर इस्तेमाल शहजादी ने इस्तेमाल किया, आकिलतुल अकबाद जो हिंदा ने किया था ओहद के मैदान में, जनाब हमजा के जिगर को चाक करके निकाला था और चबाने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसका लकब पड़ गया आकिलतुल अकबाद, जिगर खारा। शहजादी फरमाती है लेकिन जिगर खारा के बेटे, उससे कैसे गमगुसारी और हमदर्दी की तवक्को की जा सकती है जिसका गोश्त पोस्त शहीदों के खून से बना है और जिसके दिल में हमारी तरफ से बुग्ज और कीना भरा हुआ है, उससे इसके अलावा और क्या तवक्को की जा सकती है। इतने बड़े गुनाह को तू हकीर समझता है और अपनी इस बदकिरदारी और जलील हरकत पर अपने काफिर बाप दादा पर फख्र करता, जो उसने कहा था लईता शियाखी बे बदर इन शहीद, काश मेरे बदर के बुजुर्ग होते तो वो देखते। शहजादी कहती तू अपने काफिर बाप दादा पर फख्र करता है और ये तमन्ना करता है कि काश वो आज होते और तूने जो बेरहमाना कत्ल किया है उसे देखकर खुश होते, तेरा शुक्रिया अदा करते। अबू अब्दुल्ला और जन्नत के जवानों के सरदार के दांतों पर छड़ी मारता है, ये क्यों नहीं कहता कि इस जख्म को नासूर कर दिया, उनकी जड़ काट कर रख दी, फर्जंदे रसूल को जो कि आले अब्दुल मुत्तलिब और जमीन के सितारों में से थे कत्ल करके अब अपने बुजुर्गों को बुला रहा है। जरा ठहर, ज्यादा देर नहीं है कि तू उनसे मुलहक होगा और उस वक्त ये आरजू करेगा कि तेरा हाथ खुश्क हो गया होता, तेरी जबान गुम होती और तू अपनी जबान पर वो बात ना लाता और ये बुरा काम ना करता। ए अल्लाह, ए अल्लाह, इससे हमारा हक और इंतकाम ले और उन जालिमों पर के जिन्होंने हमारा खून बहाया है अपना अजाब नाजिल फरमा। ए यजीद, खुदा की कसम, तूने अपने ही गोश्त पोस्त को पारा पारा किया, तू रसूल से इस बारे गुनाह के साथ मुलाकात करेगा जो तेरे कंधे पर है, तूने हुजूर की आल का खून बहाया, उनकी कोई इज्जत ना समझी, उनकी नामूस को असीर किया, जबकि खुदावंदा उनकी परागंदगी को जमीयत में तब्दील करेगा। ये जनाब मुख्तार के खुरूज की तरफ इशारा है। और फिर उसके बाद जनाब ज़ैनब एक और आयत पढ़ती हैं और वो आयत आप सबके हाफ़ज़े में मौजूद है, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन, गुमान भी ना करना خیال بھی نہ کرنا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وہ مر گئے، تمہارے ذہن و دل و دماغ میں یہ خیال بھی نہ آنے پائے، بل احیاؤن، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس سے مسلسل رزق پا رہے ہیں. یہ ہے عزت عند اللہ، یہ ہے وہ عزت. جناب زینب سمجھا رہے، اگر آخرت کو مائنس کر دو یہ کہاں سمجھ میں آئے گا؟ خون بہ گیا، سرنوں کے نیزہ پر ہے، مگر بہتے ہوئے خون کے باوجود، سر و تن میں جدائی کے باوجود، خدا کا اعلان کہ اگر یہ خدا کی راہ میں ہوا ہے مطمئن ہو جاؤ، سوچنا بھی مت کہ وہ مر گئے، وہ زندہ ہے. یہ زندگی جو سر و تن کی جدائی کے بعد حیات جاوید کی صورت میں حاصل ہو رہی ہے نگاہ قدرت میں، اس کو عزت کہتے ہیں. یہ عزت ہے. بل احیاؤن عند ربہم یرزقون. یزید تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ حاکم ہے، محمد تیرے دشمن، جبریل ان کے حامی، اور جس نے تیرے لیے راستہ ہموار کیا ہے اور تجھے مسلمانوں پر مسلط کیا ہے، اسے عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ظالموں کی کیا سزا ہے. یہ جناب زینب نے کیا کہا؟ شہزادی نے اعلان کیا کہ معاملہ تجھ تک محدود نہیں ہے، جس نے تجھ کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کیا، یہ معاملہ کہاں تک جائے گا پیچھے؟ میں زیادہ تبصرہ نہیں کر رہا، مگر سمجھدار افراد سمجھیں، جس کو مولانا مودودی نے بھی کہا تھا کہ یہ بہت بڑی سیاسی غلطی تھی کہ شام کے اندر ان لوگوں کو مسلط کر دیا جائے اور وہاں پر ان کو اقتدار مضبوط کرنے کا موقع ملے، جس کے بعد وہ مرکز کو چیلنج کر سکے. مولانا مودودی اس کو سیاسی غلطی سمجھتے ہیں، ہم اس کو سازش سمجھتے ہیں کہ وہ سارے تلقا کہ جو مدینہ اور مکہ کے اندر جن کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کو شام میں وہ ساری عزتیں واپس دنیاوی اعتبار سے حاصل کرنے کا موقع دیا گیا، ریگین کرنے کا موقع دیا گیا، جس کا منطقی نتیجہ یہی تھا کہ یزید کے ہاتھوں فرزند رسول کا قتل ہوا. شہزادی کہتی، اگرچہ زمانے کے مصائب نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں، لیکن میری نظروں میں تیری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ میں تجھے سرزنش کروں، میں تجھے گفتگو کے قابل بھی نہیں سمجھتی، میں تجھے تحقیر کے قابل بھی نہیں سمجھتی، لیکن کیا کروں، میری آنکھیں اشکبار ہیں، دل فگار ہیں، جائے حیرت کہ اللہ والے شیطان کا اتباع کرنے والوں کے ہاتھوں مارے جائیں. ہمارے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین ہیں، تمہارے دہن سے ہمارے گوشت کے ریشے نکل رہے ہیں، اور ان پاکیزہ جسموں کے آس پاس درندے دوڑ رہے ہیں. جس چیز کو تو آج غنیمت سمجھ رہا ہے، کل وہی تیرے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، اور جو کچھ تو نے کیا ہے اسے دیکھ لے گا. خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا، میں اس کی بارگاہ میں شکوہ کرتی ہوں، میں خدا سے شکوہ خدا کا نہیں کرتی، میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، خدا کی بارگاہ میں ان ظالموں کی شکایت کرتی ہوں، میں خدا کی بارگاہ میں، اسی پر میرا بھروسہ ہے. اب جناب زینب کی پیشن گوئیاں ہیں، ایک پیشن گوئی جناب مختار کے خروج کے حوالے سے تھی، وہ آ چکی، اب مزید کچھ پیشن گوئیاں ہیں. شہزادی فرماتی ہیں، اے یزید، جس نیرنگی سے کام کرنا چاہتا ہے کر گزر، جو کوشش کرنا چاہتا ہے کر، واللہ خدا کی قسم، لا تمہ ذکرنا، تو کچھ بھی کر لے ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. یہ جناب زینب نے اسیری کی حالت میں وہ پیشن گوئی کی ہے. دیکھیے برادران، پیشن گوئی کو اس وقت تو چیک کیا نہیں جا سکتا جب تک وقت نہ گزرے، زمانہ آگے بڑھتا ہے، وقت گزرتا ہے، اور اب اس کے بعد کوئی چیک کرے کہ جناب زینب کی یہ ساری پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی یا نہیں. شہزادی کہتی ہیں، واللہ لا تمہ ذکرنا، خدا کی قسم اے یزید، تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا. دوسری پیشن گوئی، خدا کی قسم تو ہماری وحی کو نہیں مٹا سکتا. جس قرآن کا تو نے مذاق اڑایا، ہم اس قرآن کے وارث ہیں، یہ قرآن مٹ نہیں سکتا، یہ قرآن باقی رہے گا، خدا کی قسم. اور تیسری پیشن گوئی، اے یزید، تجھے جو کرنا ہے کر لے، خدا کی قسم تو ہمارے مرتبے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا. تاج پہن کر تخت پر بیٹھنا اور ہے، آل محمد کے مرتبے اور مقام تک آنا اور ہے، تو اس مرتبے اور مقام تک نہیں آ سکتا. یہ تین پیشن گوئیاں اور چوتھی پیشن گوئی. شہزادی نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم یزید قتل حسین کی وجہ سے تیرا دامن اتنا داغدار ہو چکا ہے کہ قیامت تک یہ داغ دھل نہیں سکتا، تیرا نام گالی بن جائے گا. واقعا شہزادی نے جو پیشن گوئیاں کہیں کی تھی وہ سب کی سب 100% درست ثابت ہوئے. بالکل اختتام آ گیا جناب زینب کے خطبے کا. شہزادی فرماتی ہیں تیری کسی بات کا اعتبار نہیں، تیری بادشاہت کا وقت مختصر ہے، مزید ان قریب تیری جمعیت پراگندہ ہو جائے گی، تیرا اقتدار سمٹنے والا ہے. اور اس دن حاطف ندا کرے گا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی لعنت ہے ظلم کرنے والی قوم پر. والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. ابتدائے خطبہ حمد پروردگار شکر پروردگار، اختتام خطبہ حمد پروردگار شکر پروردگار. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے ہماری ابتدا میں سعادت اور مغفرت کو رکھا، انتہا میں شہادت اور رحمت کو رکھا. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمارے شہداء کو اجر جزیل عطا فرما اور ان کی جزا میں اضافہ فرما. خدا ہمارا بہترین حاکم ہے، وہ سب سے بڑا مہربان ہے، ہم صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ ہے جناب زینب کا وہ خطبہ کہ جو پہلا تماچا بن کر یزید کے اقتدار کے رخسار نجس پر لگا، دوسرا تماچا سید سجاد کا خطبہ مسجد اموی دمشق میں ہے، جس کے بعد یزید کے اقتدار کے قصر کی چولیں ہل کر رہ گئیں. برادران عزیز و خواران محترم، میں نے آپ کو زحمت دی مگر اب مصائب کی منزل پر، مصائب ہی تو ہیں یہ سب کے سب، مگر منزل مصائب کے اختتام کے لیے جناب زینب کی اتنی پیشن گوئیاں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آئیے ایک اور پیشن گوئی میں آپ کے سامنے پیش کروں. اور میں ہدیہ کرتا ہوں یہ پیشن گوئی ان تمام زائرین کو کہ جو کربلا کے لیے عازم سفر ہیں یا عراق پہنچ چکے ہیں، ذریعہ امام کو دیکھ چکے ہیں یا پیدل چلنے کی تیاری کر رہے ہیں، راستے میں ہیں اور اس شوق میں جا رہے ہیں کہ جا کر حسین کی زری کو دیکھ کر ایک جملہ کہنا ہے، السلام علیکم ابا عبداللہ. میں ہدیہ کرتا ہوں یہ مصائب اور یہ تمام پیشن گوئیاں ان تمام زائرین کو. یہ پیشن گوئی جو اب میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ جناب زینب نے کب کہی تھی، کب ارشاد فرمایا تھا؟ یہ شہزادی نے 11 محرم کو، عاشور کا دن گزر گیا، شہید ہونے والے شہید ہو گئے، سر کاٹے جانے تھے سر کاٹ لیے گئے، شام غریبہ میں جس لاشے کو پامال کرنا تھا وہ لاشا پامال ہو گیا. اور اب 11 محرم کا دن طلوع ہوتا ہے. 11 محرم کے دن عمر سعد نے اپنے نجس سپاہیوں کو دفن کرنے کے بعد اعلان کیا کہ اب ہم کوفے کی طرف روانہ ہوں گے، مگر کوفے کی طرف روانہ ہونے کے لیے ناکوں پر بیٹھنا ہوگا، ناکوں پر بیبیوں کو بیٹھنا ہے، ان ناکوں کے اوپر کوئی ہودج نہیں ہے، کوئی اماری نہیں ہے. یہ بیبیاں ویسے بھی سفر میں کم رہتی تھیں مگر جب سفر کرتی تھیں تو آپ نگاہ تصور سے سوچئے، آج بھی اگر کوئی سعادت مند بیٹا ہے وہ اپنی ماں کو گاڑی میں اگر بٹھانا چاہے گا تو آگے بڑھ کر دروازہ کھولے گا کہ پہلے میری ماں بیٹھے، میں آہستہ سے دروازے کو بند کروں کہ اس کو دروازے کے بند کرنے کی دھمک سے بھی وحشت نہ ہو. پھر وہ ایک سعادت مند بچے کی طرح، بیٹے کی طرح ڈرائیونگ سیٹ پر آئے گا اور پوچھے گا کہ ماں اجازت ہے میں گاڑی کو چلاؤں، کوئی اور کام تو نہیں ہے. جب ایک سعادت مند بچہ آج بھی اپنی ماں کے بارے میں اتنا حساس ہوتا ہے تو بنی ہاشم کے بچوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جناب لیلہ اگر کبھی رخصت ہوں، سفر کریں، سواری پر بیٹھیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علی اکبر کتنے احترام سے اپنی ماں کو سوار کراتے ہوں گے، جناب قاسم کس شفقت اور محبت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوں گے اپنی ماں فروا کو سوار کرانے کے لیے، اور اگر جناب زینب سوار ہو رہی ہوں تو پھر اہتمام کیا ہوگا، کہیں سے عباس آگے بڑھیں گے، کہیں سے حسین آگے بڑھیں گے، سب بنی ہاشم مل کر کہ زینب کبرا ان کی سواری کا اہتمام کیا جا رہا ہے. مگر یہ 11 محرم کو عجیب سواریاں ہیں، بیبیاں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، لیلہ دیکھ رہی ہے فروا کو، فروا دیکھ رہی ہیں رباب کو، رباب دیکھ رہی ہیں زینب کو، سب بیبیاں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں. ہمیں سوار ہونا ہے، سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے جو ہمیں سوار کرائے گا. اور ایسے میں علی کی بڑی بیٹی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ بیبیوں پریشان کس بات پر، अगर कोई मौजूद नहीं क्या हुआ? लैला अकबर नहीं है तो क्या हुआ? मैं तुम्हें सवार कराऊं। फरवा कासिम नहीं है तो क्या हुआ? मैं तुम्हें सवार कराऊं। सब बीवियों को इस बड़ी शहजादी ने सवार कराया, यहां तक कि आखिर में आबिद बीमार रह गए। और मेरा बीमार इमाम इस काबिल नहीं था कि खुद से सवार हो सके। ये ज़ैनब कुबरा की अजीब किस्मत है कि आगे बढ़कर बीमार इमाम से कहा, बेटा तुम भी परेशान मत हो, मैं तुम्हें सवार कराऊं। जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को सवार कराया। और जब आखिर में ज़ैनब तन्हा रह गई, कोई सवार कराने वाला नहीं है, न मालूम किस दिल से जनाब ज़ैनब सवार हुए। अब ये काफला आमादा है, तैयार है, ले चलो कूफे की जानिब जाना है। रियाजुल एहजान की रिवायत है कि उमर साद ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इन बीबियों के जख्मों को और ज्यादा कुरेदा जाए, इनके जख्मों को और ताजा किया जाए, इन्हें मक्तल से गुजारो ताकि ये अपने अपने वारिसों के लाशें देखें। ये काफला मक्तल से गुजारा गया, सर तो काटे जा चुके, मगर आप मुझे बताइए कि क्या लैला को पहचानने में कोई तकल्लुफ है कि ये मेरे अकबर का लाशा है? क्या फरवा को पहचानने में कोई जहमत है कि ये मेरे कासिम का लाशा है? क्या सैयद सज्जाद को पहचानने में कोई मुश्किल है कि ये मेरे बाबा हुसैन का लाशा है? तो अब लैला की नजरें अकबर के लाशे पर हैं, फरवा की नजरें कासिम के लाशे पर हैं, सज्जाद की नजरें हुसैन के लाशे पर है, ज़ैनब किसे देख रही है? ज़ैनब हुसैन के लाशे को देखेंगी या ओन मोहम्मद के लाशे को देखेंगी? लेकिन नहीं, रिवायत ये बताती है कि सज्जाद हुसैन के लाशे को देख रहे थे, ज़ैनब सज्जाद को देख रही थी। कहे मेरे भतीजे ये तेरी क्या हालत हो गई, ये इमाम वक्त इमाम जमाना। मुझे ये महसूस होता है कि अगर मेरे भतीजे की तवज्जो किसी और जाने मबजूल ना हुई तो इमाम वक्त की रूह परवास कर जाएगी। मैं क्या ऐसा करूं कि सज्जाद की निगाहें लाशाए हुसैन से हटे। उस मौके पर जनाब ज़ैनब ने एक काम किया, और वो काम क्या किया? अपने आप को नाके से गिरा दिया। जैसे ही जनाब ज़ैनब नाके से गिरी, सज्जाद की नजरें हटी। अरे फूफी अम्मा आपको क्या हो गया? ए फूफी अम्मा आप कैसे गिर गई? अब ज़ैनब को वो कहने का मौका मिला, ए बेटा सज्जाद ये क्या कैफियत है, ए बेटा सज्जाद ये क्या हालत है? और सैयद सज्जाद हाथ जोड़कर कहते हैं, फूफी अम्मा आप खुद इंसाफ से बताइए, उस बेटे की क्या हालत होनी चाहिए, उस जवान बेटे की क्या हालत होनी चाहिए जिसके बूढ़े बाप का लाशा इस तरह से पड़ा हो और वो इस काबिल भी ना हो कि एक मुट्ठी खाक उठाकर अपने बाप के लाशे पर डाल सके। जनाब ज़ैनब ने उस मौके पर वो पेशन गोई की कि जो मैं हदिया करता हूं जायरीन को। जनाब ज़ैनब कहती है, मगर ए बेटा इस तरह से हमेशा नहीं रहेगा, यह मामला हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एक वक्त आएगा कब्रें बनेंगी, कब्रों पर रोजे बनेंगे और दूर दूर से लोग आएंगे ज़ियारत के शौक में, मीलों सफर करके आएंगे, सफर की सऊबतें बर्दाश्त करके आएंगे और इस ख्वाहिश के साथ आएंगे कि हमें उस मजलूम इमाम की जियारत करनी है। वो आकर फकत एक जुमला कहने का शौक रखते होंगे कि वो आकर कहें, जरिए हुसैन को देखें और कहे, अस्सलाम वालेक या अबा अब्दुल्लाह, ऐ हमारे मजलूम आका हमारा सलाम कबूल कीजिए, ऐ हमारे गरीब आका हमारा सलाम कबूल कीजिए। आज जो पूरी दुनिया से करोड़ों की तादाद में लोग अरबईन के लिए आजिम सफर है या पहुंच चुके हैं, वो याद रखें कि जब वो करबला पहुंचकर ये ज़ियारत का जुमला कहते हैं, फकत ज़ियारत का जुमला नहीं कहते, ज़ैनब की उस पेशिन गोई को यकीनी तौर पर तस्दीक के मरहले से गुजारते हैं। ए बीबी आपने कहा था जायरीन आएंगे, हम हुसैन के जायर बनकर आ गए। मगर अजीजों आखिरी जुमला, ये जनाब ज़ैनब जिन्होंने अपने आप को नाके से गिराया, ये इतना आसान ना था। ज़ैनब कुबरा ने नाके से खुद को गिराकर हजरत अब्बास की एक मुसीबत में मुशारकत की। कौन सी मुसीबत? कि जिसमें अब्बास मुनफरिद थे, जब कोई शहीद घोड़े से जमीन पर गिरता था, चाहे वो अकबर हो, कासिम हो, हुसैन हो, हबीब इब्ने मज़ाहिर हो, मुस्लिम बिन औसजा, जब कोई घोड़े से जमीन पर गिरता था, हाथों को आगे बढ़ाकर सहारा लेता था, हाथों के सहारे से जमीन पर आता था। मगर हमारा सलाम हो अब्बास अलमदार पर, जब घोड़े से जमीन पर आए, बाजू कलम हो चुके थे, हाथ सहारे के लिए मौजूद ना थे, मुंह के बल अब्बास عباس علمدار زمین کربلا پر گرے، مگر سوال ہے کہ زینب کے ہاتھ تو تھے، زینب نے کیسے عباس کے ساتھ اس مصیبت میں ساتھ دیا؟ عزیزوں زینب کے ہاتھ تھے مگر پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے، بی بی کے ہاتھ گردن کے پیچھے باندھے گئے تھے۔ جب زینب کبرا گری ہے ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکی، عباس گھوڑے سے منہ کے بل گرے، زینب ناکے سے منہ کے بل گرے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ